بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم. بعض صورتوں کے آغاز میں اس طرح حروف مقطعات آتے ہیں, الگ الگ لکھے ہوئے حروف الف لام میم یا سین تا ہا کاف عین یا صاد ہا میم, اس طرح کچھ کلمات شروع میں آتے ہیں. اس کے معنی کو جاننا, یہ کتاب اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں لفظ بات تو کوئی نہیں, جتنی باتیں ہیں سب بامانی. اگر یہ سب بامانی باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر الف اور لام اور میم کے بھی کوئی معنی ہوں گے. عرب جو اپنے آپ کو عرب اور باقیوں کو اجمی کہتے تھے, اپنے آپ کو اہل زبان, عرب کا مطلب اہل زبان, اور اجمی کا مطلب ہوتا ہے اجم, جو گونگا ہو, جو بول نہ سکتا ہو, لوگوں کو گونگا کہتے تھے. اپنی زبان دانی کا انہیں بڑا مان تھا, اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج زبان دانی ہی تھا. تو پہلا ہی کلمہ وہ آیا کہ عربوں, اگر تمہیں اپنی عربی پہ مان ہے تو یہ عربی کے ہی حروف ہیں, الف لام میم, یہ سب ماں مانی کی چیزیں ہیں, بتاؤ اس کے کیا معنی ہے. تو عرب عاجز آ گئے تھے اس جیسے معنی, اس کے معنی بتا نہ سکے تھے. یہ بات بتاتی ہے کہ یہ انسانوں کے میں سے کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اور ہستی کی کتاب ہے جو الہ ہے, جو خالق ہے, جو مخلوق نہیں ہے. مخلوق کی کوئی چیز ہوتی تو کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر اٹھتا اور اس کے معنی بتا دے. پھر اس کے صحیح معنی ہے کیا؟ دین اس بات کا نام ہے جو اللہ بتا دے, جو اس کے رسول بتا دے وہ دین ہے, اور جو وہ نہ بتائیں وہ دین نہیں. جو کچھ انہوں نے بتا دیا کہ یہ 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 اس کے یہ معنی ہے, اس کے یہ معنی ہے, جو وہ معنی وہ متعین کر دیں دنیا میں, تو محمد رسول اللہ نے کرنے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الہوى ان الا وحی یوحا, محمد رسول اللہ اپنی جناب سے کوئی کلمہ نہیں کہتے, وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جتنی ہم تک پہنچی ہیں ان میں کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی نہیں بتائے, اور نہ ہی صحابہ سے ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ کسی نے رسول اللہ سے خود جا کے پوچھا کہ رسول اللہ یہ معنی کوئی تو ہوں گے, کیا معنی ہے اس کے, ہمیں بھی بتا دیجئے. کیونکہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, محمد رسول اللہ کا کام کتاب کو پڑھانا اور سمجھانا بھی تھا, تو کتاب کو پڑھانے اور سمجھانے والے نے اس کے معنی ان کو نہیں بتائے, نہ صحابہ نے ان سے دریافت کیے, کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی. لگتا یوں ہے کہ جس طرح سپریم کمانڈر اپنے کور کمانڈر کو کوئی ہدایات دیتا اور ان ہدایات کے اندر اس کے لیے آرڈرز ہوتے ہیں کہ تم نے اپنی افواج سے یوں اور یوں اور یوں کام لینا ہے, بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ اس خالق جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے اپنی دنیا کے اس کور کمانڈر کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ دعوت کے میدان میں تم نے یہ یہ اور یہ کرنا ہے. یہ ہدایات خود محمد رسول اللہ کے لیے تھیں, وہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے تھیں. تو ہمارے لیے ہوتی تو رسول اللہ ہمیں یقیناً بتا کر گیا, انہوں نے ہمیں نہیں بتایا اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں تھی, یہ ان کی ضرورت تھی, تو جبریل امین اس کے معنی انہیں بتا گئے. عاجز کر دینے والی یہ کتاب, اس کا آغاز یوں ہوتا ہے ذالک الکتاب, ذالک, ذالک کا مطلب ہوتا ہے, میں نے عرض کیا تھا یہ 1.5 میں سے ہے, بار بار آنے والا کلمہ ہے, کہیں ذالک آئے گا کہیں تلک آئے گا. ذالک اس میں اشارہ جس طرح اردو میں کہتے ہیں وہ, اور تلک بھی استعمال ہوتا ہے, وہ مؤنث اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ مذکر ہو تو وہاں پہ اس کے لیے کلمہ ذالک کتاب اللہ استعمال فرماتی ہے. ذالک الکتاب, وہ الکتاب, خاص کتاب, کتاب تو اردو ہی کا کلمہ ہے، لیکن اس سے پہلے الف لام لگ گیا ہے، کسی عام کتاب پر تذکرہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ وہ کتاب ہے جس کا نام القرآن الحکیم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ، لا کے معنی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لا حاصل، لا جواب، لا تعداد، لا زوال. نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا زوال نہیں، جس کی تعداد نہیں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی ان معنوں میں عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. گویا اس کے لیے بھی نہ استاد کی ضرورت ہے، نہ ڈکشنری کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو خود اپنی طرف ہی اپنی زبان کو جاننے کی ضرورت ہے. اردو زبان آتی ہو تو یہ معنی پوری طرح سمجھ آ جائے. لا ریب فیہ، لا ریب، ریب کا کلمہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. میں یہ بات بلا شک کو ریب کہتا ہوں، یہ ریب کا کلمہ بھی شک کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا، بلا شک کو ریب. بظاہر یہ کلمہ، دیکھیے قرآن حکیم کا اعجاز یہ ہے کہ جس جگہ جس کلمے کو لگانا مقصود ہوتا ہے اس جگہ ہی لگاتا ہے، دوسرا کلمہ استعمال نہیں کرتا. بساکات ہم اردو ادب کے اندر اسے مترادف سمجھتے ہیں، شک اور ریب دونوں مترادفات ہیں. وہ مترادف نہیں ہیں، دونوں کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. اور قرآن حکیم کے اندر تو یہ خاصا ہے کہ جہاں جو کلمہ استعمال ہونا چاہیے وہی کرتا ہے، دوسرا کلمہ استعمال نہیں کرتا. بظاہر ریب کا مطلب بھی شک ہی ہے. شک کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے یقین کے بارے میں یہ چانس ہو کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ریب ہی کہلاتا ہے شک. لیکن جہاں جس کے اندر انٹیگریٹی کا معاملہ آ جائے، کسی کی عزت کا بھی معاملہ داخل ہو جائے، میں مثال دیتا ہوں، شک ہے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، یعنی دونوں امکانات موجود ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ شک ہے جس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. وہ شک دوسرا جو کلمہ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد، اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، کسی نے ادھار مانگا تو ہم نے اسے کہا پتہ نہیں، مجھے شک ہے تو مجھے پیسے واپس کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک تو یہ کہ ابھی پیسے واپس ہونے کا امکان کا شک، پلس اس آدمی کی ایمانداری کے اوپر حرف کہ وہ ایماندار ہوتا تو ہمیں یہ شک ہی نہ ہوتا. میں بات واضح کر سکا جی؟ ذلک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے شک کوئی، فی ہی، اس کے اندر. فی کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں جی، فی الحال، فی الفور، یہ فی کا لفظ میں کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ہی اس میں، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کی انٹیگریٹی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. کیا ہدن، اردو کا لفظ ہے ہدایت، ہدن یہ ہدایت ہے. للمتقین، متقین کے اندر شروع میں جو دو لام لگے ہوئے ہم نے پڑھا تھا، اگر ایک لام ہو تو وہاں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لام لام تعلیل ہے یا لام لازم ہے. لام لازم ہے تو اس کے معنی ہم یقیناً کر دیتے ہیں، اور لام تعلیل ہے تو اس کے معنی ہم کے لیے کرتے ہیں، وہ سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن جہاں دو لام کٹھے آ جائیں تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں، وہ لام تعلیل ہی ہوتا ہے. وہاں پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سیاق و سباق میں دیکھیں کہ اس کے کیا معنی. اور متقین کے کلمے کے آخر پہ یا اور نون لکھا ہوا ہے. یا اور نون، ہم نے پڑھا تھا کہ واو الف، واو نون اور یا نون جو کلمے کے آخر پہ آ جاتے ہیں، یہ جمع کی علامت ہوتے ہیں. اس کلمے کو یہ جمع بناتے دیتے ہیں، اور جمع سے مراد تین یا تین سے زائد ہوتے. متقی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. للمتقین، متقین کے لیے، ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی کا کلمہ، جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا اگلی بات تو بالکل سمجھ نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں عموماً متقی سمجھا جاتا ہے ایسے شخص کو جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادتیں کرتا ہے، صبح وہ جہاد کرتا ہے، وہ رات کو مصلے کی پیٹ پر ہوتا ہے اور صبح گھوڑے کی پیٹ پر ہوتا ہے۔ نئے حضرات جو ہر وقت ذکر اور اذکار میں لگا رہے، جو ہر وقت سجدے اور قیام کی حالت میں رہے، ایسے شخص کو متقی نہیں کہتے۔ اسلام کی اصطلاح میں ایسے شخص کا نام زاہد ہے، ایسے شخص کا نام عابد ہے۔ وہ عابد تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہوتا۔ غلطی سے ہم جو بہت عبادتیں کرتے ہیں اس عابد کو زاہد بھی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ متقی دراصل ایک روش کا نام ہے۔ متقی ایک تقویٰ، ایک زندگی کو گزارنے کے طریقے، کرینے اور سلیقے کا نام ہے، اور جو اس سلیقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس شخص کو متقی کہتے ہیں۔ یہ روش کیا ہے؟ جب انسان ہر کام کرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بہرحال اس کو کوئی کام کرنا ہے، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تو مومن ہو چکا، وہ تو مسلم ہو چکا، گویا وہ تو اللہ کا عبد ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دراصل اللہ کا غلام ہو چکا۔ اب غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکتا؟ مالک نے یہ کتاب اس کی زندگی کو گزارنے کے لیے دے دی کہ یہ زندگی تو نے کیسے گزارنی۔ اب متقی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں یہ کام کر لوں، اے اللہ میں یہ کام نہ کروں۔ وہ تو کتاب اللہ سے پوچھنے کے لیے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ جو آج موجود نہیں ہے ہمارے اندر، ان سے پوچھنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ کی احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ گویا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر کام کرنے سے پہلے جو کتاب اللہ سے پوچھتا ہے، اور ہر کام کرنے سے پہلے آج وہ محمد رسول اللہ کی احادیث سے پوچھتا ہے کہ کیا میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں۔ وہاں سے جواب آ جائے کہ کر لو، لیکن جینا چاہتا ہو، کچھ مشکل پڑتی ہو، کچھ نقصان کا اندیشہ ہو، گھر کے رسم رواج کے خلاف ہو، بیوی بچوں اور خاندان کے دوسرے لوگ اس کو اچھا نہ جانتے ہو، دنیا کا رسم رواج اس کے خلاف جاتے ہو، لیکن اللہ کہیں یوں کر لو، تو آدمی کہے اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں تو آپ کا بندہ اور غلام ہوں، مجھے تو آپ کا کہنا ماننا ہے، مجھے تو صرف آپ کی پرواہ ہے، میں تو وہ کروں گا جو آپ کہتے ہیں، میں وہ یقیناً کروں گا جو یہ فیصلہ کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں یہ کام کر لوں، وہاں سے جواب آ جائے کہ نہیں کرنا۔ جب وہ جواب آ جائے نہیں کرنا، لیکن جی بڑا چاہتا ہو، دل بڑا کرتا ہو، مزہ بڑا آتا ہو، اور گھر کے افراد بھی کہتے ہوں کہ ایسا ضرور کر لو، گھر کے رسم رواج بھی کہتے ہوں کہ ایسا ضرور کر لو، بلکہ دنیا کا فیشن بھی کہتا ہو کہ ضرور کرو، مزہ بھی بڑا آتا ہو، نفع بھی بڑا ہوتا ہو، لیکن اللہ کہہ دے نہیں کرنا، تو اللہ سے ڈر جائے، کہے کہ اللہ تیری آگ بڑی سخت ہے، اس آگ کے بارے میں تو تیرے رسول نے بتایا ہے کہ پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا ہے۔ اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے وہ کام نہیں کرنا جو دنیا کہتی ہے، میں تو وہ کام کروں گا جو آپ کہتے ہیں، میں اس کام سے منع ہو جاؤں گا جسے آپ منع کرتے ہیں۔ بس ابھی یہ فیصلہ جس نے کیا، ابھی کام کرنا باقی ہے۔ جو یہ فیصلہ کر کے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو یہ فیصلہ کر کے احادیث نبوی کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میں نے یہاں سے پوچھ کر پھر چلنا ہے، ایس زندگی گزارنے کی اس روش کا نام تقویٰ ہے۔ اور جو اس روش پہ چلتا ہے، جو اس طریقے پہ چلتا ہے، زندگی گزارنے کے اس قرینے کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، وہ جو اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی محبت میں اللہ سے پوچھتے اپنی بندگی اور غلامی کا دعویٰ ہونے کی وجہ، جو اس سے پوچھے گا یہ اس کے لیے ہدایت ہے، جو اس سے نہیں پوچھا اس کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے۔ عربوں نے، آپ بہت اچھی عربی جان لیں تو آپ کو اتنی عربی آ سکتی ہے جتنی عربوں کو آتی ہے جی، تو یہ کتابوں سے سمجھ آ گئی ہے؟ انہیں تو نہیں آئی، عربی جاننے سے یہ نہیں آتی، یہ تقوی کی روش کو اپنانے سے آتی ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں جو تقوی کی روش کو اپناتا ہے دوسروں کے لیے نہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے والوں، اپنے دل کے اندر یہ فیصلے کا ٹوٹنا، میں یہاں سے صرف ثواب لینے کے لیے نہیں آیا اور نہیں آئی، ثواب تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں، اور میں اس لیے آئی ہوں کہ میں یہاں سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کرینا اور سلیقہ سیکھ کر جاؤں، اور اس کو جو آج سیکھوں اس کے اوپر عمل کر گزروں۔ اگر یہ اللہ نے منع کر دیا چیز سے تو وہ اگر میرے اندر پائی جاتی تو آج سے میں اس کو نکال دوں۔ یہاں غور کیجئے، بڑی خوبصورت طریقہ پہ لکھا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کے بعد لا ریب کے بعد تین نکات لگے ہوئے ہیں، پھر فی ہی کے بعد بھی تین نکات لگے ہوئے ہیں، یہاں پر دو حکم کٹھے ہو گئے ہیں، اور باہر لکھا ہوا ہے معانکہ، پڑھا جی آپ نے، یہ معانکہ جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ گلے ملتے ہیں نا ایک دوسرے کو، یہاں پر ایک حکم ہے جو دو جگہ گلے مل رہا ہے، اور وہ حکم کیا؟ لا ریب، کوئی شک ہی نہیں، فی ہی اس کتاب کے اندر، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے اور لوہے محفوظ پر موجود ہے۔ آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اس کتاب کے اندر نہ زبر کا فرق ہے، نہ زیر کا فرق ہے، نہ کسی کلمے کی تعریف ہو سکتی ہے، اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، وہ اس کا محافظ بھی ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب جو اللہ سے آئی، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں کہا جا سکے جو اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، آج بعین ہی یہ وہی ہے۔ تو رات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ، زبور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، انجیل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ کتابیں ادھر ہی سے آئیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور اللہ نے لے کر اب یہ پورے زور سے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے اندر تبدیلی کر ہی نہیں سکتے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ دوسرا جو قاعدہ یہاں پہ لگا ہے وہ جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ ادن للمتقین، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، دوسروں کو ہدایت نہیں دیتی۔ ایک آدمی اس کو تقوی کی روش کے بغیر سارا ہی پڑھ ڈالے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے تو 9 سال عربوں کے اندر ہی پڑھا ہے، انہی کے ساتھ میں نے ساری تعلیم حاصل کی ہے، عربوں کو میں نے قرآن حکیم کے مادے میں فیل نہیں، صفر لیتے دیکھا، نہیں آ سکتے، انہیں ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ تقوی کی روش کو اپنا کرنا ہے۔ ویسے سارا قرآن حکیم پڑھ جائیے، ہدایت نہیں ملے گی اگر کسی نے صرف عالم بننے کے لیے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ جو ہمیں سمجھاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دیکھنا فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ جس نے یہ کتاب پڑھی ہے وہی جمعہ والے دن مسند رسول پر بیٹھا ہے نا، تو ہمیں وہابی بریلوی دیوبندی کون بناتا ہے، فرقہ فرقہ کون کرتا ہے؟ اسے بات سمجھ آئی ہے کتاب اللہ کی؟ کتاب تو اس نے پڑھ لی ہے، لوگوں نہیں سمجھ آتی جب تک یہ فیصلہ کر کے نہ پڑھو کہ اس سے لے کر میں نے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ جب یہ کرو گے، کیونکہ دل کے اندر دو باتیں پائی جائیں گی، ایک تو یہ کہ اگر میں نے میرا مالک، میرا آقا، میرا شہنشاہ، میرا فرما روا یہ اس کی کتاب ہے، اگر میں نے اس کا کہنا مانا تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے پیار کرے گا، مجھے محبت کرے گا۔ لیکن اگر میں نے اس کا کہا نہ مانا، اس نے ایک آگ بنا رکھی ہے، مجھے کہیں اس کے اندر نہ پہنا۔ جب یہ خوف اور امید ہوتی ہے تو دل نرم اور گداس ہو جاتا ہے، جب دل نرم اور گداس ہوتا ہے تو یہ قرآن حکیم کے انوار کی بارش پھر نیکیوں کے پھل اور پھول اندر لگا دیں. آپ نے عمل کی دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ویسے جہاں بارش پڑتی ہے آپ نے دیکھا وہاں رویدگی ہوتی ہے, وہاں پھل اور پھول لگتے ہیں, لیکن پتھریلی زمین پر بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے پھل اور پھول لگے ہو, کبھی سبزیاں لگی ہو, کبھی بنجر زمین پر بھی دیکھا ہے, کبھی سیم اور تھور والی زمین پر بھی دیکھا ہے. کیوں؟ پتھر سخت ہوتا ہے, آسمان سے جو بارش برستی ہے وہ اس کے اندر پینیٹریٹ ہی نہیں ہو سکتا, داخل ہی نہیں ہو سکتا, اس کے اثرات ہی نہیں مرتب ہو سکتے. جب تک زمین نرم اور گداز نہ ہو, جب زمین نرم اور گداز ہوتی ہے وہاں آسمان کی بارش برتی ہے, وہاں پہ پھل اور پھول اگتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ تقوی کی روش نہیں اپنائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے, اس سے ہٹ کر اس نے قرآن حکیم پڑھا ہے, تو انسانوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. دو مثالیں دی ہیں ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے کہ انسانوں کے دل, ایک مثال دی کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہوا پتھر اللہ کے خوف سے اچانک لرزتا ہے, لڑکتا ہوا نیچے آتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور دوسری ہی مثال ساتھ دی, کیا تو نے دیکھا نہیں کہ پتھر کا سینہ شک ہوتا ہے, اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور انسان ایسا ظلم جہولا ہے کہ اس کا دل نہیں پسیجتا, اس کا دل نرم نہیں ہوتا, بلکہ جملہ جو استعمال اللہ نے فرمایا ہے اور وہ اشد قسوۃ من الحجری, یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کا خوف موجود نہ ہو. یہ اللہ کی محبت اور اس کا خوف اس کے دل کو نرم کرتا ہے, پھر قرآن حکیم کے انوار کی بارش اس پر پڑتی ہے تو اس سے نیکیوں کے پھل اور پھول لگتے ہیں. ایک اور بات میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جہاں وہ سیم اور تھور والی جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی بارش ہو جائے تو کبھی فائدہ دیتی ہے یا الٹا نقصان دیتی ہے؟ وہ تو الٹا نقصان کا باعث بن جاتی ہے. سیم اور تھور والی زمین جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے نیچے پانی وافر مقدار میں غیر مطلوب اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے نمکیات سرفس کے اوپر اوپر والی سطح کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں, سفیدہ سفیدہ اوپر آ جاتا ہے, ایسی زمین کو سیم اور تھور والی کہتے ہیں. یہاں بارش ہو جائے تو یہ زہر بلکہ اور پھیل جاتا ہے. بلائن ہی اگر کسی شخص نے زندگی گزارنے کے کرینے طریقے اور سلیقے کو جو اللہ سے مطلوب ہے اس سے ہٹ کر جو غیر مطلوب ہے, یعنی مطلوب تو یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کس سے لینا ہے, تو اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے لے وہ مطلوب ہے, وہ غیر مطلوب ہے نا. مجھے ماؤ نے بتایا, مجھے لینن نے بتایا, مجھے مارکس نے بتایا, مجھے امریکہ نے بتایا, مجھے ہندوستان کے لوگوں نے طریقے بتائے, مجھے اپنے لوگوں نے طریقے بتائے کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے, گھر میں اس جگہ ٹی وی رکھنا ہے, اس جگہ بچوں کو فلمیں دکھانی ہے, اس جگہ یہ کرنا ہے, بچوں کو خود لے کر جانا ہے فلمیں دکھانے کے لیے. یہ جس نے بتایا ہے یہ غیر ہے یا اللہ ہے؟ جو غیر سے لے کر اپنے اندر دل کے اندر ان تعلیمات کو رکھ لے گا یہ سیم اور تھور زدہ. اس کی نشانی یہ ہے جس طرح وہاں سرفس کے اوپر سفیدہ سفیدہ آ گیا ہے, اس کے عمل کے اندر اللہ کی نافرمانی ظاہر ہونی شروع ہو گئی. اس کے اعمال اس کو اچھا ہی نہیں لگتا اللہ اس کے رسول سے پوچھ کر چلے. وہ کبھی اپنی مرضی کے آگے سجدہ کرتا ہے, کبھی غیر کی مرضی کے آگے سجدہ کرتا ہے, نہیں کرتا تو اللہ کی مرضی کے آگے سجدہ نہیں کرتا. یہ سیم اور تھور زدہ انسان ہے, اس کے اوپر بھی کتاب اللہ کے انوار کی بارش کوئی اثر نہیں کرتا. جس نے کتاب اللہ سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے جو دنیا سے سیکھا ہوا ہے, جو خاندانوں سے سیکھا ہوا ہے, جو رسم و رواجوں سے سیکھا ہوا ہے, پہلے اس کو دل سے نکالے کہ میں دل کو صاف کر کے بالکل تازہ ہو کر اللہ کے حضور آتا ہوں, اے اللہ اب مجھے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر قرآن حکیم پڑھیں گے, پھر محمد رسول اللہ کی احادیث کو پڑھیں گے, یہ انوار کی بارش, یہ نور ہے, یہ نور کی بارش ہوگی اور دلوں کے اندر پھر پھل اور پھول نیکیوں پہ لگیں گے, بلکہ موسم بہار آ جائے گا. یہ کتاب ہدن للمتقین, یہ متقیوں کو ہدایت دے. میں یہ بات سمجھا سکا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرات اگر میں پڑھوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے ابھی روکیے کہ یہاں مجھے کیونکہ سمجھ نہیں آئی، آپ نے ایک آیت پڑھ لی ہے، ہمیں پہلے اس کو صحیح واضح کر دیجئے، پھر میں آگے چلوں گا۔ اگر میں چلتا گیا اور آپ نے نہ پوچھا اور میں بات واضح کیے بغیر آگے نکل گیا تو یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کی مخالفت ہو جائے گی۔ مجھ سے پوچھ لیجئے، واضح کروا لیجئے، اور جب میں پڑھوں تو ڈائریکٹ یہ کلام الہی آپ پہ اثر کرنا چاہیے، ترجمہ نہیں۔ ترجمہ خود بخود اگر آپ کو آنا شروع ہو گیا ہے تو تب اس کا فائدہ ہوگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہو تو ضرور پوچھیے۔ ہدایت کی کوئی کتاب نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب اور اس کے ساتھ نبی۔ یہ کتاب اور نبی جس کو میں نے ابھی کہا کتاب اللہ اور احادیث نبوی، کیونکہ اب رسول اللہ تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو ان کی جگہ پر اب ہدایت کے لیے دوسری کیا چیز ہے؟ اللہ نے ہدایت صرف دو ذریعوں سے بھیجی ہے، ایک اللہ اپنی کتاب بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں، ایک نبی بھی۔ آج نبی کی ایک ایک بات، کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی پوری زندگی جزیات کے ساتھ اس طرح محفوظ کر لی ہو جس طرح محمد رسول اللہ کے اصحاب نے ان کی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ تو ہدایت اصل میں کتاب اللہ ہے اور حدیث نبوی، یہ دونوں باتیں تب سمجھ آئیں گی جب تقوی کی روش کو اپنائیں گے۔ تقوی کی روش کو نہیں اپنائیں گے تو یہ کتاب اللہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی، حدیث نبوی نہیں سمجھ آئیں گی۔ ورنہ اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ مومن کا جسد الواحد، مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، ایک مشرق کا رہنے والا ایک مغرب کا رہنے والا اگر مومن ہے تو وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اور رسول اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ذرا غور کیجیے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف ہو تو دوسرا حصہ محسوس کرتا، تو یہ درد اٹھتا ہے اندر، میرے فلاں بھائی کو فلسطین کے اندر، فلاں بھائی کو کشمیر کے اندر، فلاں بھائی کو افغانستان کے اندر، فلاں بھائی کو چیچنیا کے اندر، فلاں بیٹی کو بوسنیا کے اندر یہ تکلیف ہوئی ہے، وہ میری بیٹی ہے، یہ درد کب آئے گا؟ اگر وہ تعلق ہے تو۔ یہ ویسے بات سمجھ آ سکتی ہے اگر اندر کے تقوی کی روش نہ ہو؟ یہ بات ویسے نہیں سمجھ آ سکتی، لیکن جس نے تقوی کی روش کو اپنایا ہے کہ میرے آقا نے جو فرمایا وہ سچ ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اس لیے وہاں سے لینا ہے، تو مجھے بتائیے اس کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ تمام اشخاص، وہ تمام لوگ، الذین یہ اللہ جی کی جمع ہے، اللہ جی کی مونس ہم نے پڑھا تھا اللہ کی ہوتی ہے جس کی جمع اللہ ہی ہے۔ الذین یؤمنون، یہ کلمہ آمانا یومینو، آمانا وہ ایک شخص ایمان لایا، اور یومینو وہ ایمان لاتا ہے، یا اور تومینو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اور آخر پہ جو واؤنون لگی ہے یہ کس بات کی علامت ہے جی؟ یہ تو جمع کی علامت ہے، واؤ الف واؤنون اور یانون، یہ تو جمع کی علامت ہے۔ یومینو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور یومینون بولیے جی، وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ بالغیبی، بے کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، بے کا مطلب میں بھی ہوتا ہے، بے کا مطلب کے متعلق بھی ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، بے کا مطلب کے سبب بھی ہوتا ہے، بجہالت، یاد آیا جی، ہم نے اس وہاں پڑھا تھا۔ تو بالغیبی، بلکہ یہ بے کا مطلب پر جو ہے یہ اردو ادب میں بھی استعمال اسی طرح ہوتا ہے، کے ساتھ کے معنوں میں اردو ادب میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو کہا جائے بمائے اہل و عیال تشریف لائیں، اہل و عیال کے ساتھ، یہ درس ہوگا بمقام، اس مقام پر، یوں لکھتے ہیں اردو میں، تو پر کے معنی بھی یہاں پر کے معنوں میں آیا۔ غائب کہتے ہیں پوشیدہ باتوں، غائب کہتے ہیں ایسی باتیں جن کو انسان نہیں جانتا، اس کی پہنچ سے بالا ہوتی، وہ غائب ہے اس سے، لیکن یہاں پہ الغائب کہا ہے، ایک غائب ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے, اور ایک غائب جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے وہ الغائب ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ الغائب سے مراد آپ نے جنت دیکھی جی؟ نہیں دیکھی, اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہو. دوزخ دیکھیے, فرشتے دیکھے ہیں, قیامت ہونی ہوگی اس کا رسول اللہ نے بتایا ہے. دیکھیے کبھی کسی نے قبر کے اندر کیا ہوگا؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا بالغیب, غیب پر ایمان لانا. زندگی کب ختم ہوگی کسی کو پتہ ہے؟ یہ علم غیب ہے. کس کے گھر کب بیٹا ہوگا یہ علم غیب ہے. ہاں, وہ چیزیں جو ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں لیکن اسباب کی دنیا میں ہم وہاں پہنچ سکتے ہوں, وہ علم غیب نہیں ہوتا. یہ پھر سے میں کہتا ہوں, بظاہر وہ ہماری پہنچ سے باہر ہوں لیکن اسباب کی دنیا کو استعمال کرنے پر ہم وہاں پہ پہنچ سکے, تو وہ علم غیب نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ خون کے اندر ریڈ کارپسلز بھی ہیں اور وائٹ کارپسلز بھی ہیں, سرخ جسیمے بھی ہوتے ہیں, پلازما بھی ہوتا ہے, اور اس میں سفید جسیمے بھی ہوتے ہیں. ظاہری آنکھ سے ہمیں کہیں نظر آتا ہے, ہمارے لیے غائب ہے, لیکن اگر لیبورٹری کے اندر ٹیسٹ کریں تو ہمیں سفید جسیمے نظر آ جاتے ہیں, پلازما الگ نظر آ جاتا ہے, سرخ جسیمے الگ نظر آ جاتے ہیں. پانی ایک مادہ ہے, لیکوڈ ہے, مایا ہے, بہنے والے مادے کو کہتے ہیں. یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے. اس میں کتنے اسے آکسیجن ہے, کتنے اسے ہائیڈروجن ہے, بظاہر یہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتے کہ اس کے اندر کوئی گیس نام کی بھی چیز ہوگی, یہ تو لیکوڈ ہے. لیکن انالیسس کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے, اس لیے یہ غائب نہیں ہوگا. ہم ہر چیز کو غیر سمجھنا شروع کر دیتے. ابھی اس کمرے کے اندر کیا ہے, میرے اس کے پیچھے کیا ہے, ہمیں نہیں پتا, غائب ہے. لیکن سیڑھی لگا کر پرلی سائڈ سے جا کر اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں کس کے اندر کیا ہے, اس کو غائب نہیں کہتے. یہ باتیں بتائی جا سکتی, جہاں اسباب کی دنیا پہنچ جائے وہ غائب نہیں ہوتا. کوئی سیڑھی لگا کر, کوئی سائنس لگا کر جنت کو نہیں دیکھ سکتے, دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے. کوئی سائنس لڑا کر آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, کوئی سائنس لڑا کر اپنے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اللہ نے تقدیر کے حوالے سے, آپ جان سکتے ہیں کیا لکھا اللہ نے؟ یہ غائب. ان سب پر ایمان لانا. میں نے تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں دیکھا اور موسیٰ کو بھی نہیں دیکھا. صحابہ نے تو رسول اللہ کو دیکھا, میں نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا. میرے لیے بظاہر یہ غائب ہے, میں ان سب پر ایمان لاتا, مجھے دیکھنے کا کوئی موقع بھی نہیں, کوئی چانس نہیں ہے. میں پوری سائنس بھی لڑا دوں تو اس زمانے میں میں نہیں پہنچ سکتا. یہ الغائب ہے, میں ان سب پہ یقین رکھتا ہوں. ویقیمون الصلاۃ, واو کے معنی, واو کے معنی ہوتے ہیں اور. اردو ادب میں بھی استعمال کر شب و روز واو استعمال کیا, اور کے معنی کہ رات اور دن. یقیمون کے اندر یہ جو شروع میں لگی ہے یہ کس بات کی علامت ہے جی؟ مضارے کی علامت ہے. ہم نے پڑھا تھا یا تا الف اور نون شروع میں آ جائے تو یہ مضارے کی علامتیں ہوتی ہیں, یا ساتھ یہ تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہوتی ہے, تا سیکنڈ پرسن کی, الف فرسٹ پرسن کی علامت, اور نون یہ بھی فرسٹ پرسن کی علامت لیکن جمع کی ہے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یقیمو, وہ قائم کرتا ہے, یا اور تقیمو, تم قائم کرتے ہو, یا اقیمو, میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا, اور نقیمو, ہم قائم کرتے ہیں یا کریں گے. یہاں کلمہ ویسے تو قائم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ ساتھ لگی یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، اور یقیم وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے. الصلاۃ، الصلاۃ کہتے ہیں نماز. صلاۃ کا معنی تو ہوتے ہیں ذکر، صلاۃ تو کہتے ہیں یاد کرنے کو، لیکن یہاں پہ شروع میں الف لام لگا ہے. جو الف لام لگتا ہے ہم نے پڑھا تھا یہ اس میں نکرہ کو اس میں ماترا بناتا ہے، عام کو وہ خاص کر دیتا ہے. یہ عام ذکر نہیں، یہ عام یاد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی اصطلاحی یاد، خاص کلمات کے ساتھ، خاص اوقات کے اندر، خاص طریقے سے جو نبی نے بتایا ہے اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنے کا نام صلاۃ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ نماز تم پہ وقت مقرر پر پڑھنے کے لیے فرض کی گئی ہے. تو وقت مقررہ بھی کس نے بتا دیا ہمیں؟ حدیث جبریل کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اوقات مل جاتے ہیں کہ اس وقت شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ آ کے وقت نماز کا ختم ہو جاتا ہے اور اگلی نماز کا شروع ہو جاتا ہے. یہ اوقات بھی رسول اللہ نے بتا دیے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات کو اور بلند کرے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں چھوڑی، باقاعدہ نماز پڑھ کر خود دکھائی کہاں فاتحہ پڑھنی ہے، کہاں آیت ساتھ شامل کرنی ہے، کب رکوع کرنا ہے، کیسے سجود کرنے ہیں، کیسے تشہد میں بیٹھنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے نماز سے نکلنا ہے، سارے طریقے کر کے دکھا کر پھر کہا سلو کمارا تم سلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. الصلاۃ، یہ جو رسول اللہ نے اللہ کا ذکر کو قائم کیا تھا اس طرح کے ذکر کو قائم کرنا الصلاۃ کہلاتا ہے. کوئی آدمی کہے جناب میں سر جھکا کے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، صلاۃ کے معنی یاد کرنا ہی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی کہے کہ جناب میں رہتا تو ساندے میں ہوں لیکن میں نماز میں مکے جا کے پڑھتا ہوں. پوچھا جاتا ہے نا بابا جی سے نماز نہیں پڑھی، کہتے میری نماز مکے میں دینے. محمد رسول اللہ نے جہاں بتایا ہے جیسے بتایا ویسے پڑھو گے تو اللہ کا حکم لگے گا تم پہ، ورنہ اللہ کا حکم نہیں لگے. تصور میں پڑھ لیتے ہو وہ اللہ کا حکم نہیں، یہ ظاہری طور پہ پڑھنی پڑے. میں بات سمجھا سکا جی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون. واو کے معنی جی؟ اور یہ مما کا لفظ جو ہے دراصل من جمع ماں سے مل کر بنا ہے، من کے معنی اور ماں کا مطلب جو، اس میں سے جو کے، من کیا نون کے اوپر چونکہ جزم ہوتی ہے اس جزم کو بولا نہیں جاتا تو ہم اس کو لیے آسانی سے یوں کر دیتے ہیں کہ نون کو ساکن کر دیتے ہیں اگلی میم کے ساتھ، ماں کی میم کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو مم ماں بن گیا. میں بات واضح کر سکا جی؟ وہ مم ماں رزق نہ ہوں، رضا کا، رضا کا رزق کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم ہر روز دعا بھی کرتے ہیں اللہم ارزقنی، اے اللہ ہمیں عطا کر دے. تو یہاں عطا کے معنی میں ومما رزقناہم، رزقنا رزق تو ہوتا کلمہ رضا کا کے سے پہلے مضارع کی یا تالف نون کوئی لگا ہوا جی تو اس کا مطلب ماضی ہو گیا، یہ ماضی ہو گیا. اور آخر پہ اگر ہم نے پڑھا رزق تو ہوتا تے کے اوپر پیش ہوتی تو اس کا مطلب میں نے رزق دیا، لیکن اس کے اوپر اگر زبر ہوتی رزق تا ہوتا تو پھر کیا مترجمہ کرتے ہم؟ تو نے رزق دیا. اگر ہوتا رزق تی تو پھر کیا معنی ہوتا جی؟ اس ایک مونس نے رزق دیا، رزقت، اس ایک مونس نے دیا رزق، رزقت اس ایک مونس نے رزق دیا، اور رزق تی تو ایک مونس نے رزق دیا. لیکن یہاں سے نون الف نہ ہے، نہ متکلم کی علامت جمع کے لیے، رزق نہ رزق دیا ہم نے. اللہ جل شانہ اپنے لیے جہاں ربوبیت کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، جہاں توحید کا تذکرہ فرماتے ہیں وہاں اپنے لیے مفرد کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، اور اسی عذاب کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہ قرآنی آداب ہیں, ان آداب سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو کچھ ہم نے دیا ہوں ان سب کو, ہی ہوتا تو اس ایک کو, ہاں ہوتا تو اس ایک مؤنث کو, ہما لکھا ہوتا رزقناہما ان دونوں کو, یہاں لکھا رزقناہم ان سب, مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی, کیونکہ انسان مخاطب ہے قرآن حکیم کا, اور انسان مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی, ورنہ رزقناہما بھی آنا چاہیے, کیونکہ انسان مخاطب ہے اور انسان مذکر بھی ہے اور انسان مؤنث بھی ہے, تو ہم کا لفظ استعمال کر کے انسان کے لیے گویا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے ان سب کو رزق دیا, مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی. ومما رزقناہم, جو ہم نے ان کو رزق دیا, ينفقون, یہ تو پھر مضارع کی علامت آ گئی, واؤن ان جمع کی علامت آ گئی, باقی اردو کا لفظ نان نفقہ کہتے ہیں اردو میں خرچہ, ينفق وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا, ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے, ومما رزقناہم ينفقون, اور وہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک بات تو بڑی واضح بتا دی, یہ جو آپ اپنی محنت سے, جان فشانی سے, خون پسینہ کر کے, عقل کے سارے دھارے استعمال کر کے رزق کماتے ہیں, یہ رزق آپ کا نہیں ہے, ہم نے دیا ہے تم خرچ کرتے ہو, خرچ کرنے والے ہیں آپ, امین ہے, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یوں خرچ کرنا. میں بات سمجھا سکا کہ نہیں جی؟ مالک نہیں ہے, تصرف کاک نہیں ہے, پیسے دے دیے دینے والا بالکل بہن ہی, میں یہ جملہ یوں کہوں, ہم نے مان لیا کہ وہ مالک ہے, ہم نے یہ بھی مان لیا کہ ہم اس کے غلام. مالک اور غلام میں تو ویسے فرق ہی بہت بڑا ہوتا ہے, اور بلکہ فرق جو ہے وہ ملازم اور غلام کے اندر بہت بڑا فرق. غلام پورے کا پورا مالک کی ملکیت اور مالک کے تصرف میں ہوتا ہے, جبکہ ملازم اپنی صرف صلاحیتوں کو چند گھنٹوں کے لیے چند پیسوں کے عوض رہن رکھتا. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ باقی سارا ٹائم ملازم کا اپنا ہے. لیکن ایک سوال ہے, مالک کسی کو کہے کہ میں تمہیں ملازم رکھنا چاہتا ہوں, آج سے تم میری فیکٹری کے ملازم ہو, کل تم نے اتنے بڑے 8 بجے آفس میں آنا ہے, آفس میں آؤ گے تو تمہاری فلاں سیٹ ہے, اس سیٹ پر بیٹھ کے تم نے یہ اور یہ اور یہ کام کرنے, اس کے بعد تم نے 9 بجے میرے کمرے میں آنا ہے, مجھ سے انسٹرکشن لینی ہے, پھر تم نے جا کے یہ کام کرنے, پھر 11 بجے آنا, پھر میں تمہیں کہوں گا, پچھلی رپورٹ لے لوں گا, اگلے کام کیا دوں گا, پھر تم نے 1 بجے آنا ہے, 2 بجے تمہاری میں نے چھٹی کرنی ہے, لیکن 2 بجے سے پہلے یہ کرنا کہ میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا, یہ پیسے لے جانا, اور پیسے لے کر اتنے پیسے اس میں سے خود خرچ کر لینا, اتنے پیسے میرے فلاں فلاں ملازم کو دے آنا, اتنے پیسے تم گھر کی ضروریات کے لیے لگا لینا, اور اتنے پیسے فلاں فلاں جگہ پہ جو دوسرے لوگ ہیں ان تک بھی پہنچانا. وہ آدمی اگلے دن کہے کہ دفتر ہی جانا ہے نا, 8 بجے بلایا, 9 بجے چلا جاؤں گا, کوئی بات نہیں, مالک کتنے دن اسے برداشت کرے گا جی؟ 2, 4, 15, 20 دن دیکھے گا, اس کے بعد اسے ملازم مانے گا اپنا؟ اس نے کہا تھا کہ دفتر میں آ کے 9 بجے پھر میرے پاس آنا, 11 بجے پھر آنا, اسی طرح 1 بجے پھر آنا, وہ ان ٹائموں پہ تو نہ جائے. جب جی چاہا چلا گیا اور جب جی چاہا نہ گیا, تو ایسے شخص کو مالک کتنے دن اپنے پاس رکھے گا جی؟ اس کے بعد اسے اپنا ملازم مانے گا؟ نہیں مانے. اللہ کہے کہ تم نے اتنے بڑے فجر پڑھنے کے لیے میرے دربار میں آنا ہے, زور کے وقت پھر میرے دربار میں آنا ہے, اثر کے وقت پھر میرے دربار میں آنا ہے, مغرب کے وقت پھر میرے دربار میں آنا ہے, عشاء کے وقت پھر میرے دربار میں آنا ہے. یہ میرے غلام ہو, تم نے میرے پاس حاضر ہونا ہے. تو انسان کے اگر وقت ہوا تو چلا جاؤں گا, ٹائم کیا ہے ذرا بعد میں چلا نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, وہ تو مالک کی مرضی ہوتی ہے. وہ نہ جائے اور اس کو نماز کو قائم نہ کرے تو مالک اسے اپنا ملازم مان لے گا, چاہے 100 دفعہ وہ کلمہ پڑھتا ہو, اللہ کے نزدیک کا مومن نہیں رہا, اس کا وہ بندہ نہیں رہا. اور بہن ہی اس نے کہا کہ یہ پیسے فلاں کو دینا, فلاں کو دینا, فلاں کو دینا, اور اتنے پیسے خود لگا لینا, اتنے پیسے گھر والوں کو دے دینا. وہ پیسے کہے کہ اچھا مالک نے ان کو دے دی ہیں, اس نے کون سی جا کے پوچھنا ہے لوگوں سے تمہیں ملے ہیں کہ نہیں ملے, وہ پیسے خود رکھ لے. مالک کو پتا چل جائے کہ اس نے تو میرے ملازموں کو بھی نہیں دیے, جن جن کو مستحقین کو میں نے کہا تھا بانٹ آنا ان کو بھی نہیں دیے, تو مجھے بتائیے کہ وہ سارے کے سارے پیسے اپنے گھر لے جائے, مالک کو پتا چل جائے تو اسے پیار کرے گا جی؟ نہیں, اسے نفرت کرے گا. لیکن مالک کو پتا چلے کہ یہ نہ صرف پیسے ہڑپ کر جاتا ہے, نہ صرف یہ کہ ڈیوٹی پر بھی پورا نہیں آتا, بلکہ یہ بھی معاملہ ہو اسے پتا چلے کہ ساتھ ایک اور فیکٹری ہے جو یہاں سے غائب ہوتا ہے, اس فیکٹری کا جا کے کام کرتا ہے, ادھر سے بھی پیسے کماتا ہے, فیکٹری کا سارا دن کام منٹا کرتا ہے, میرا کام بھی نہیں کرتا, مجھ سے پیسے بھی لے جاتا ہے, مجھ سے مراعات بھی لے جاتا ہے. جب مالک کو پتا چلے تو اب اس کے ساتھ کیا اثر کرے گا جی؟ بولیے نا, ساتھ سزا بھی دے گا, پیسے پچھلے نکلوائے گا, پولیس تھانہ کچہری ہوگی, مار پیٹ ہوگی, ذلت رسوائی ہوگی. اب دیکھیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے, اس نے کہا کہ یہ مال اتنا تم اپنی ذات پہ لگا لینا, یہ تیرے بیوی ہے, یہ تیرے بچے ہیں, یہ تیری بہن ہے, یہ تیرے بھائی ہیں, یہ تیرے امی ہیں, یہ تیرے ابو ہیں, ان سب کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے نا, جس جس کی ذمہ داری اس کے اوپر تم نے یہ پیسے خرچ کرنے ہیں, وہ بخل سے کام لے اور ان کے اوپر خرچی نہ کرے. اس نے کہا یہ زائد پیسے جو میں نے دیے ہیں نا, یہ تمہارا فلاں ہمسایا, وہ فلاں تمہاری چچی, وہ تمہاری خالہ کی بیٹی, وہ تمہارے چچا کا بیٹا, وہ جو غریب ہے, وہ جو محلے میں دور رہتا ہے, اس کو جا کے یہ پیسے دے آنا. وہ زائد پیسے تو اس لیے تھے نا, وہ کہہ لیں میں نے کمائے ہیں میرے ہیں, وہ ان کو جا کے نہ دے, بلکہ پتا چلے کہ شیطان نے جو فیکٹری لگا رکھی ہے سارا وقت تو یہ وہاں لگاتا ہے, میری فیکٹری سے تو صرف مراد لیتا ہے, پیسے لیتا ہے, وہ جو دوسری فیکٹری لگی ہوئی ہے شیطان کی, سارے کام تو اس سے کرا کے کرتا ہے. تو پھر وہ اسے بندہ مانے گا, چاہے وہ سارا دن نمازیں بھی پڑھتا رہے اور سارا دن وہ بے شک وہ کلمہ بھی پڑھتا رہے اور ذکر بھی کرتا رہے. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ مال ہمارا نہیں ہے, یہ اسی کا ہے, ہم تو اس کے امین ہیں. ہمیں امانت دار کو دیا جاتا ہے کہ اس مال کو فلاں فلاں تک پہنچانا. بے عین ہی یوں مجھے حدیث یاد آ گئی محمد رسول اللہ کی, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں, اگر کوئی ساری رات کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہا, جس کو رسول اللہ نے عبادت کہا وہ عبادت ہی ہوگی نا, لیکن اس کا انسایا بھوکا سو گیا, اس کی نماز اس کے منہ پر دے ماری جائے, یہ پیسے وہاں لگانے سے لگائے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ یہ پیسے وہاں لگانے سے, بچہ رات کو گڈی ڈور لے آیا تھا, یہاں لگانے کی اجازت تھی؟ یہ تو شیطان کی فیکٹری تھی, کیسے لگ گئے تیرے پیسے؟ تو کیسا امانت دار. میں تو وہاں پہ جا کے فلاں چیز خرید لی تھی جو اسلام میں ممنوع تھی, تیری بیٹی ہی تیرے ساتھ گئی تھی, اتنا باریک کپڑا اس نے خریدا جس سے جسم باہر نظر آتا ہے, یہ سی تھرو کپڑا خریدا جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی تھی, کیسے اس سے خرید لیا؟ پیسے میرے, اور تو نے اس سے دوسرا کپڑا خریدوا کے دے دیا, ذمہ داری تیری. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, دیکھو یہ تو میں نے صرف مال کی بات کی ہے, اللہ نے صرف مال دیا ہے, یہ جان نہیں دی آپ کو, یہ کس کی راہ میں لگے گی؟ جہاد کرتے ہوئے پھر کیا ہوتا ہے, جان نکل جاتی ہے, یہ اس نے دی ہوئی ہے نا, اسی کی راہ میں لگے گی. بیٹیاں یہ نہ سمجھے کہ جہاد کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئیں, محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ جب واپس آ رہے تھے تبوک سے وہاں پہ لوگوں کا کہا خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم تم نے کوئی گھاٹی ایسی نہیں جو جس کے اندر تم اوپر نہ چڑھے ہو اور کوئی نشیب ایسا نہیں جس کے اندر جہاد کے دوران تم نیچے نہ اترے ہو کوئی تلوار ایسی نہیں اٹھائی تم نے جس کا اجر تمہاری بیویوں کے لیے اور تمہارے گھر والیوں کے لیے اللہ نے لکھ نہ دیا جنہوں نے تمہارے بستروں کی حفاظت کی ہے جنہوں نے تمہارے بعد تمہارے بچوں کی حفاظت کی ہے جنہوں نے تمہارے بعد تمہارے گھر کی حفاظت کی ہے اور ایک امینہ کی طرح وہاں پہ رہی ہیں اور تمہارا انتظار کرتی رہی تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی اللہ نے ان کے لیے پورا اجر لکھ دیا جہاد کرے گا مرد پورا اجر لکھا جائے گا اس لیے میں جب دعا کہلواتا ہوں شہادت کی بھی تو وہ عورتوں کو سے بھی کہلواتا ہوں مردوں سے بھی کہلواتا ہوں شہادت کا پورا درجہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ بچے کس نے دیے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ بات سمجھ آئی یاری اللہ کی راہ میں یہ بچے بھی لگانے ہیں یا نہیں کہ بکرے لے کے کل دو دو لاکھ روپے کا لے کر ذبح کر کے اپنا نام اخبار میں دلوانا ہے کہ میں نے 3 لاکھ کا بکرا ذبح کیا ہے اس دفعہ کبھی اپنی خواہشات بھی اللہ پہ قربان کی ہیں یہ خواہشات بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے نا مرضی اسی کی چلنی چاہیے آپ کی مرضی چلنی چاہیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ حضرات یہ جو آپ کو صلاحیتیں ملی ہیں یہ کس کی دی ہوئی ہیں تو یہ صلاحیتیں کس کے لیے لگنی چاہیے جہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں وہاں قرآن کلاس کی بات نہیں کر سکتے جہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں وہاں دین کا کوئی مسئلہ نہیں بیان کر سکتے یہ زبان بھی اس کے لیے یہ ہاتھ بھی اس کے لیے یہ قلم بھی اس کے لیے وہ جو کچھ اس نے دیا ہوا ہے وہ سارا اسی کا تو ہے اسی میں سے تو خرچ کرنا ہے وہ اشفاق احمد کہا کرتے تھے جتنے سمجھے نا وہ پنجابی کا جملہ کہا کرتے تھے جتنے سمجھے نا یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے اپنے پاس سے خاک دیا ہم دینے کے قابل کہاں ہیں جتنے سمجھے نا اسی کا دیا ہے اسی کی راہ میں لگانا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال میں سے کچھ دے دیں گے جو اللہ نے ہمیں دیا تھا دوسروں کو دے دیں گے تو کمی ہو جاتی 100 روپیہ دیا تھا اگر اس میں سے 20 روپے 30 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے تو باقی 70 ہی رہ گئے نا عقل تو یہی کہتی ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ متقین کو سمجھ آتی ہے بات دوسروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی حالانکہ روز دیکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہی بڑھتا ہے میں ایک مثال دوں آپ کو بکریاں بکرے ابھی عید قربان گزری اور سوالے سے اچانک ذہن میں آ گئی بکرے کتنے قربان ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں جی اور وہاں حرم میں بھی بے شمار قربان ہوتے ہیں ایک سال میں بکری ایک دفعہ ہی بچے دیتی ہے اور میکسیمم 1 یا 2 بچے دیتی ہے کتیا سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے اور 6 سے لے کر 11 تک ہوتے ہیں بکریوں کے ریوڑ تو آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کتوں کے ریوڑ بھی دیکھے ہیں کون سی چیز بڑی ہے جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لگتا ہے وہی بڑھتا ہے لیکن یہ بات میں نے بتایا تقوی والوں کو سمجھ آتی ہے حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کبھی کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے 100 100 سانپ بچہ دیتی ہے وہ انڈے ہوتے ہیں لیکن کبھی سانپوں کے ریوڑ نہیں دیکھے کسی نے اور 1 اور 2 بچے دینے والی بکری کے ریوڑ ساری دنیا میں پائے جاتے یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے لوگوں میں حلفن کہتا ہوں کہ جب میں قرآن حکیم خود پڑھ رہا تھا اس وقت اللہ نے مجھے یہ علم نہیں دیا تھا جب میں پڑھانے لگا ہوں جب صلاحیتیں اللہ کی راہ میں یہ لگانے لگا ہوں پھر اللہ نے مجھے یہ علم دیا یہ صلاحیت کھپانے سے بڑھتا ہے اسے نمو کہتے ہیں اس لیے زکات کا لفظ استعمال کیا زکات کہتے ہیں جو چیز نشو نما پاتی ہے جو بڑھتی ہے اللہ کی راہ میں لگانے سے یہ بڑھے گی کم نہیں ہوگی یہ بات پھر متقی کو سمجھ آتی ہے دوسروں کو سمجھ نہیں آتی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ مال تو اتنا بڑھتا ہے، یہ مال اتنا بڑھتا ہے، یہ صلاحیتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں، یہ اولاد اتنی بابرکت ہو جاتی ہے، وہ جان اتنی بابرکت ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں لگتی ہے، کہ اگر آپ اس کو اندازہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ابھی تک وہ کیلکولیٹر تیار نہیں ہوا جس سے اندازہ لگا سکے وہ کتنا بڑھ گیا. اللہ کہتے ہیں کہ جب تم میری راہ میں ایک نیکی کرتے ہو، ایک روپیہ لگاتے ہو، فوری طور پر میں اسے دس گنا کر دیتا ہوں. وہ ایک کے کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنا تجارت کا اصول بتایا ہے، جو میری راہ میں لگائے گا، جو میرے لیے خرچ کرے گا، ایک روپیہ اس کو میں دس کر دوں. یہ تو کم از کم ہے. کیا اللہ اپنے وعدے سے پھر سکتا ہے؟ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ تو آپ کو دس گنا تو ملیں گے نا. ایک روپیہ لگایا دس تو ملیں گے، دس لگایا سو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یقین ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ویسے میں یقین کا پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر عبد القیوم سعادت صاحب یہ منصورہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. یہ 80s کی بات ہے کہ جب میں نے یہ فلسفی ان سے مکہ میں سیکھی تھی، مجھے انہوں نے بتایا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی قیمت کو میں 10 پہ تقسیم کرتا ہوں. 100 روپے کی چیز لینی ہے، 10 پہ تقسیم کیا تو 10 جواب آ گیا، تو 10 روپے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. باقی میرے پاس نہیں ہے تو 10 لگا دوں گا تو جواب میں اللہ 100 دے گا یا نہیں دے گا؟ تو وہ آ جاتا ہے، میں اس کی چیز خرید لیتا ہوں. یہ یقین ہے آپ کو؟ لیکن لوگوں اللہ میں نے تو یہ تو نہیں کہا، 10 تو لازمی دینے ہیں نا. وہ کہتا تمہارا اخلاص بڑھ جائے گا تو میں اس کو 70 گنا کر دوں گا. کتنا؟ 10 نہیں کروں گا، کتنا بڑھا دوں گا؟ 70 گنا. تم ایک روپیہ میری راہ میں لگاؤ گے میں اس کو کتنا کر دوں گا؟ 70 گنا. اللہ پہ یقین ہے؟ یہ اسی نے کہا قرآن کے اندر، تم ایک نیکی کرو اس کو 70 گنا کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے اخلاص کو اندر سے بڑھا لو، صرف اخلاص کو بڑھا لو، کچھ نہ کرو، اخلاص اپنے کو زیادہ کر لو. تم نے اتنے ہی پیسے دیے، ایک ہی روپیہ دیا، میں اس کو 700 گنا کر دوں. ایک روپے کے بدلے میں آپ کتنے ملیں گے؟ لیکن آگے حساب کیلکولیٹر ختم ہو گئے. اگلا جو جملہ کہا اس میں کوئی کیلکولیٹر موجود ہی نہیں ہے. کہا کہ تم جب اپنے اخلاص کو مزید بڑھا لیتے ہو پھر میں اتنا عطا کرتا ہوں جتنی میری شان ہے. اگر اللہ اپنی شان کے مطابق دے دے تو دنیا میں کوئی کیلکولیٹر ابھی تیار ہوا ہے؟ پھر عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے گھاٹے کا مزہ کبھی چکھا ہی نہیں. جب قید پڑا ہوتا ہے لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں، 350 اونٹ لاد کر حضرت عثمان اللہ کی راہ میں لگا رہے ہوتے ہیں. کسی نے کہا حضرت عثمان کو کہ اب تاجروں نے اکٹھے ہو گئے نا کہ ان سے اونٹ خرید لیتے ہیں ہم تو مہنگے سودا بیچ دیں گے، کیونکہ قید کا زمانہ ہے، لوگ مہنگا خریدیں گے. جن کو بات سمجھ آئی ہوئی تھی میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. مدینہ کے سارے بڑے بڑے تاجر اکٹھے ہو کر آگے کہنے لگے عثمان ہم تجھے 2 گنا دینے کو تیار ہیں، یہ مال ہمارے ہاتھ بیچ دو، منڈی میں ہم بیچیں. کہا نہیں، میں نے سودا کیسے تاجر سے کیا جو مجھے تم سے زیادہ دے گا؟ انہوں نے کہا اچھا 3 گنا کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کا سودا، اس کی آفر تم سے زیادہ ہے، وہ 4 گنا کر دیتے ہیں. اب 4 گنا کر کے پھر وہ منڈی میں کیا بیچیں بےچارے، کیسے بکتا ان کا؟ تنگ آ کے پوچھنے لگے اچھا یہ بتا دو کہ سودا کیا کیا ہے، ہمیں یہ تو پتا چل جائے کہ میں نے یہ سودا اپنے اللہ کے ہاں بیچ ڈالا ہے. اس نے کم از کم 10 گنا کہا ہے، یہ کم از کم ہے. تو میں تو اس کے ہاں بیچ چکا ہوں، میں چھوٹا سودا نہیں کرتا، میں تاجر. لوگوں آپ بھی تاجر بنتے ہیں نا، کیسے سودے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں ملاوٹ کر لوں گا، 2 نمبر کا کاروبار کر لوں گا تب میرا مال بڑھے گا. وہ کہتے ہیں میرا مال یوں بڑھتا ہے. ابھی آخر کے انعامات تک میں نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا،
آخرت میں انعامات جو ملنے ہیں وہ تو دوسرے. یہ تو جو چھوٹے انعامات ہیں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں, وہ جسے کہا وہ اخرا تو ہب ہونا ہو, وہ دوسری چیزیں جو تمہیں پسند ہیں. ابھی تو میں صرف اتنا تذکرہ کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلی اتوار کو پڑھیں گے.
بسم اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلی اتوار کو پڑھیں گے.
سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين واو کے معنی دی, اور الذين جو سب اشخاص, یہ مردوں کی طرف سے آواز نہیں آ رہی تھی حالانکہ ادھر سے آواز زور سے آنی چاہیے. والذين جو سب اشخاص, یہ والذين کی, الذين کی مفرد کیا ہے؟ اللہ, اور اللہ جی کی مونس اللہ, اور اللہ کی جمع کیا ہوگی؟ اللہ. والذین جو سب اشخاص, یومنون آمانا وہ ایک شخص ایمان لایا, اور یومنو وہ شخص ایمان لاتا ہے یا لائے گا, اور یومنون وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, یہ جمع کے لیے ہو گیا. والذین یومنون اور وہ جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے, بل بما بے, یہ با کا کلمہ ہم نے پڑھا تھا نا جی, کہ با تو کئی معنوں میں آتا ہے, کئی با کے معنی بسملہ کے اندر ہم نے پڑھے تھے, کے ساتھ, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, اور بالقول کے اندر ہم نے پڑھے تھے گفتگو میں آمنت باللہ اللہ پر ایمان لایا, یہاں با کے معنی پر بھی ہوتے ہیں. بما, ماں کا مطلب جو, اور بے کا مطلب ہوتا ہے پر, اس پر جو کہ انزلا جو نازل کیا گیا. ماں کے معنی ہم نے پڑھے تھے کہ چار ہوتے ہیں, ویسے تو ماں کا کلمہ اتنا وسیع ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے استاد محترم نے صرف کلمہ ماں کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے, یہ تو اتنا وسیع کلمہ ہے, لیکن اللہ نے ہماری آسانیوں کے لیے قرآن حکیم میں صرف چار معنی کے اندر اسے رکھا ہے. ایک ماں الموصولہ جو کے معنوں میں, جس طرح ابھی یہاں پر آیا ہے, کبھی ماں آتا ہے استفہام کے لیے, سوال کرنے کے لیے, ماں ادراک تجھے کیا پتا, ملقاریہ کہ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے, اور کبھی ماں توجب کے لیے آتا ہے, ماں اجمل کا, ماں احسن کا, یہ نعت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول آپ کتنے پیارے ہیں, توجب کے ساتھ کہا جاتا ہے, کتنے کے آپ کتنے اچھے ہیں, اور کبھی ماں نافیہ آتا ہے نہیں کے معنوں میں, ماں اندی شوئی میرے پاس کچھ نہیں. تو یہ چار ہی معنی کے اندر قرآن حکیم میں بار بار آئے گا, اور جہاں یہاں پر دیکھیے سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں کیا کریں گے ترجمہ, تب بھی جملہ نہیں بنے گا, نہیں کریں گے تب بھی جملہ نہیں بنے گا, ماں کا مطلب جو کریں گے تو جملہ تب ہی بنے گا. اور دوسرا آگے کلمہ ہے ان ضلع, یہ تو ہماری زبان کا کلمہ نازل کرنا سے ہے, لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے اور دوسرے کے تیسرے کے نیچے یہ زیر آ گئی ہے, غور کیجیے, انزلا نازل کیا گیا, ایسی بات ہو گیا جی, اس نے نازل کیا, بما انزلا الیک, الیک الا جمع کاف سے مل کر بنا, وہ الیک کا معنی تو ہوتا ہے کی طرف, اور کاف کا معنی مخاطب کے لیے آ گیا الیک. یہ جو چھوٹی یہ ہے اس کو ہم نے اکٹھا لکھنے کے لیے دو نقطے لگا دیے چھوٹی یہ کی جگہ پر, اصل میں الہ تھا پلس کاف, الیک آپ کی طرف. وما انزلا, وہ ماں جو انزلا جو نازل کیا گیا, من قبلک قبل پہلے, کاف آپ سے, اور من کا کلمہ تو ہے ہی اردو زبان کا کلمہ, قبل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, من قبلک آپ سے پہلے, یعنی والذین یؤمنون اور اللہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں, بما انزل اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا, یعنی قرآن حکیم, اے محمد رسول اللہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے صرف قرآن حکیم ہے جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن حکیم نازل نہیں ہوا، وہ باتیں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں جو قرآن حکیم میں موجود نہیں ہیں، آج حدیث نبوی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب ہم صرف اتنی سی بات کہتے ہیں نا کہ جو قرآن پہ نازل ہوا، تو یہاں اس کا پورا مفہوم ہم نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے کہ جو نازل ہوا محمد رسول اللہ پر وہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پہ اگر کتاب اللہ کے اندر یہ حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، تو نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے، کہاں رکوع کرنے ہیں، کہاں سجود کرنے ہیں، اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، کتاب اللہ میں کہیں نہیں لکھا ہوا، کتاب اللہ میں نہیں لکھا، لیکن اللہ نے بتایا ہے تو رسول اللہ نے ہمیں بتایا، اپنے پاس سے کچھ نہیں بتایا۔ اس کی شہادت بھی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم ہی شہادت دیتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان الا وحی یوحا، وہ ان پر وحی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے۔ میں بات واضح کر سکا کہ نہیں؟ یہ جو نماز پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، وہ جو کرینے اور سلیقے سکھائے ہیں، وہ جو ساری حدیث کی کتابوں میں آج اللہ کے فضل سے موجود ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں دراصل اللہ کی نازل کردہ، اللہ ہی کی بتائی ہوئی وہ باتیں ہیں جو ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَاتِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وہ تورات بھی، وہ زبور بھی، وہ انجیل بھی، اور وہ صحیفے جن کو ہم جانتے ہیں، اور وہ بھی صحیفے جن کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ رسول آپ نے سچ کہا کہ 140,000 پیغمبر اور رسول آئے ہیں، ہمیں تو 55-56 کے ناموں کا پتا ہے، باقی ناموں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ سارے آئے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا، ان کے اوپر نازل ہونے والی ساری کتابوں کو مانتے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ کے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی ہر بستی میں سے ہم نے ان کی زبان بولنے والا ہی نبی اٹھایا ہے، اور ان کی زبان بولنے والے نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ اے اللہ، آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ جن پہلی چیزوں کی جو نازل کی گئی تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے نہیں لی تھی، صرف قرآن حکیم کی لی تھی، تو اس کے من و ان جو ہے ہم قرآن حکیم ہی کو مانتے ہیں۔ اب تورات، اب زبور، اب انجیل جو ہمارے پاس اب پہنچی ہے، ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ نازل من اللہ ہے، لیکن اس کے مندرجات چونکہ اللہ کی حفاظت میں نہیں تھے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دی، اور اس کے لیے تصدیق کرنے کے لیے کہ اس میں سے کیا اللہ نے فرمایا ہوا ہے، کیا اس کے رسول نے فرمایا ہوا ہے، اگر یہ جاننا چاہیں گے تو ہم اس بات کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، تورات، زبور، انجیل اور ان صحف کی جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی باتیں جو ان سے ملتی ہوں گی، ان سے لگا کھاتی ہوں گی، وہ اللہ آپ کی طرف سے نازل ہیں، جو ان کی مخالفت میں ہوں گی، اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اس کے اندر وہ ذات خود داخل کر دی، یہ ہے ماننا۔ میں بات سمجھا سکا یہ نہیں؟ ماننے سے مراد دونوں کا فرق یہ ہے کہ ان کو ہم تحریف شدہ مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، جو اب پہنچی ہیں یہ اللہ کی حفاظت والی نہیں ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ کی کتاب ہے وہ قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اب اس کے اندر کوئی گڑبڑ کر سکتا ہی نہیں۔ میں بات واضح کر سکا جی؟ وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، کیا تورات کی کوئی چیز مل جائے، زبور کی چیز مل جائے تو اسے پڑھنا چاہیے؟ رات میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، شاید بات واضح ہو سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی تورات کے اور انجیل کے اصل اوراق تو بہت کم ملتے تھے، بلکہ چونکہ اس میں فارکلیت کا نام موجود تھا اس وقت تک، تو یہودیوں نے اسے چھپا رکھا تھا، باہر نہیں آنے دیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کو یہ تجسس تھا کہ میں اسے نکالوں اور دیکھوں، انہوں نے اپنے کسی حوالے سے کہیں سے تورات کے اوراق حاصل کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے جب باہر سے داخل ہوئے، وہ ہاتھ میں اوراق تورات کے پکڑے ہوئے،
تو بڑی خوشی سے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا چھپاتے تھے میں لے آیا ہوں یہ دیکھیے تو رات کے اور آنکھ میرے ہاتھوں میں ہے. تو آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور اس کو پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا. جو ہی سر کو جھکایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. ادھر چہرہ مبارک سرخ ہوا تو حضرت ابوبکر صحابہ کی تو جان پہ بن جاتی تھی کہ آقا ناراض ہو گئے. ایک دم حضرت ابوبکر صدیق دو تھپڑ مارتے ہوئے عمر کو کہا, حضرت عمر کو, عمر تیری ماں تجھ پر ہوئے, دیکھا آقا کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا, غصے میں آگے ہیں. کہنے لگے آقا مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا. کہا عمر کیا قرآن کے آ جانے کے بعد بھی تجھے تورات کی ضرورت ہے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ اور آنکھ ہاتھ سے چھوٹ گئے. وہ عمر تھے ہم پکڑے رکھتے, ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر خدا کی قسم اگر آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے تو قرآن حکیم کے علاوہ کچھ نہ پڑے. تو نے تورات پکڑ, اس کو کہتے ہیں ماننا. رسول کی بات کو, اللہ کی بات کو یوں پکڑنا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں, اب یہی پڑھنا. زندگی گزارنے کا طریقہ, کرنا طریقہ یہی ہے, اسی میں میرا فائدہ ہے. یہ قومی زندگی گزارنے کے لیے جو ہم یورپ سے لیتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. محمد رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو ہمارے ہاتھ سے ابھی وہ چھوٹے ہیں اور آج 37 کے ایکٹ کے, پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کے, اپنے خاندان کے رسم رواج کے, وہ راگ ابھی ہم نے ہاتھوں میں پکڑ رکھے ہیں کہ چھوڑ دیے. لوگوں ایمان اس کو کہتے ہیں. اپنے ایمان کی خیر مناؤ. رسول اللہ کا چہرہ کہیں سرخ نہ ہو چکا. رب الاخراتی وہ بے کا مطلب پھر پر, آخرت تو وہی اردو کا کلمہ ہے لیکن اس سے پہلے لگے الف لام, وہ خاص آخرت یعنی آخری دن جس کا نام روز قیامت ہے. جب ایک سور پھونکا جائے گا تو دھرتی پر موجود سارے زی روح بے روح ہو جائیں گے, موت تاری ہو جائے گی. وہم بالآخراتی اور آخرت پر, اور آخرت سے مراد پھر دوبارہ ایک سور پھونکا جائے گا جب سارے کے سارے جی اٹھیں گے, حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. کرسیاں پیچھے پہنچا دیں, اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. وہ قبر مٹی کی بھی ہو سکتی ہے, وہ قبر ریت کے ذرے بھی ہو سکتے ہیں, وہ قبر کسی جاندار کا, کسی مچھلی کا, کسی کیڑے مکوڑے کا پیٹ بھی ہو سکتا. ان سب سے اللہ نے نکال لائیں گے اور حشر کے میدان میں کھڑا کر دیں گے. وہ بالآخراتی اور آخرت سے مراد یہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ پھر میزان لگے گی, نیک اعمال کے بدلہ بھی دیا جائے گا اور برے اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا. اس پورے کے اوپر یہ سارا معاملہ الآخرہ کہلاتا ہے. صرف آخری گھڑی کے مر جانے کا نام الآخرہ نہیں, بلکہ آخرہ زندگی کا نام ہے. اس زندگی کا, یہ جو دنیا میں ملی ہوئی ہے اس نے تو 60-70-80 سال کے بعد ختم ہونا ہے. یہ الآخرہ سے مراد اصل زندگی ہے جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں, جس کے بعد تو اللہ نے حکم دے دینے ہیں مت یا موت, موت تو مر جا, موت نے مر جانا ہے, پھر موت نے آنا ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. میں اس کا تذکرہ کروں, الآخرہ سے مراد وہ زندگی. یوں کہ نون وہ یقین رکھتے ہیں, یا کہنا وہ یقین رکھتا ہے یا رکھے گا. یوں کہ نون وہ سب یقین رکھتے ہیں یا رکھیں گے. وہ ہم بلا کراتی یوں کہ نون یقین کا لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. اولئک یقین سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے جاننا,
ہمیں پتہ ہے کہ موت نے آنا ہے، یہ جاننا کہلاتا ہے، اسے یقین نہیں کہتے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا، ہم مر جائیں گے، دربار میں حاضر ہوں گے، سوال جواب ہوں گے، میزان لگے گی، نیکی کے عمل کا بدلہ بھی ملے گا، برے عمل کا بھی بدلہ ملے گا. یہ سب کا ہمیں پتہ ہے، پتہ ہونا اور بات. یقین کہتے ہیں اندر سے تسلیم کر لینا، یقین کر لینا، تسلیم کر لینا، یہ مترادف ہے اندر سے تسلیم کر لینا. اور وہ اس سے مراد کیا ہے، میں آپ کو ایک تمثیل کے ذریعے سمجھاؤں گا تو تب شاید بات سمجھ آئے. یہ مکان کی چھت 3-4 منزلہ ہے، اس سے اوپر سے کوئی نیچے چھلانگ لگاتا ہے؟ کیوں نہیں لگاتا؟ اسے اندر سے یہ پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، موت یقینی ہو جائے گی. پتا ہے یا نہیں؟ پتا تو ہے، لیکن یہ اندر سے بھی پتا. کبھی کسی کو دیکھا اپنی ہتھیلی پہ اس نے انگارا رکھا ہو؟ دیکھتا ہوں انگارا کسی نے کبھی اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہے؟ کیوں؟ جل جائے گا، اس کا اسے یقین ہے، اندر سے پتا ہے. اگر اس بات کا پتا ہو یقین کے ساتھ کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے مر جانا ہے، اس بات کا یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، پھر میں نے اپنے سوال اور جواب کے ذریعے اپنے نیک اعمال کا جزا لینی ہے، برے اعمال کی سزا لینی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ سزا تو ایسی جگہ کی ہوگی کہ اس کے اندر آگ کا معاملہ یہ ہے کہ اب اس کا ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ پاؤں کے تلوے کو آگ چاٹ لے تو سرہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. اگر کسی کو پتا ہو کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہے جو اپنے ہاتھ پہ وہ چھوٹا سا انگارا نہیں رکھتا، اس بسخت آگ میں گرنے کو تیار ہو جائے گا. یقین اور علم کا فرق سمجھ آ گیا تھی؟ پتا آپ کو ہے، لیکن جب آپ کوئی ایسی اللہ کی مخالفت کرتے ہیں جس کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے، وہ محمد رسول اللہ نے بتا دی ہو، پھر بھی اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ابھی یقین نہیں آیا، صرف پتا ہے. یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اگر میں ایک اور بات سمجھا دوں، یہ باتیں تو رسول اللہ نے بتائی ہیں نا کہ وہ اتنی سخت ہے، یہ قرآن حکیم بھی وہ لے کر آئے ہیں، وہ کتنا سخت آگ ہے، وہ جنت کتنی عمدہ نعمتیں ہیں، یہ بھی انہوں نے بتائی. یہ محمد رسول اللہ سچ کہتے ہیں، اس کا بھی یقین ہے جی؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ مان لینا چاہیے، یقین نہیں ہے. میں ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتا ہوں. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، کسی جگہ سفر کرنا ہو، بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوں، تو ایک شخص جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑا نیک صالح ہے، عمدہ انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اندر سے بھاگا ہوا آئے اور کہے کہ لوگوں میں اندر سے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ممنوع چیزیں جو منع کر دی گئی تھی، کوئی منشیات، کوئی اسلحہ، جو بورڈنگ سے پہلے پہلے اگر ہے تو نکالو، ممنوع چیزیں اندر نہ رکھنا، میں اندر سے آیا ہوں، میں نے دیکھا ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز چھپائی ہوتی ہے، کسٹم والے ان آلات کے ذریعے پتا کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اس آدمی کو پکڑ لیا اندر، میں نے دیکھا ہے، تو دو آدمی اور پکڑے گئے، ان کو اکٹھا کر کے نا وہ مار رہے تھے. پولیس والے ان سے وہ منتیں کرتے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں واپس جانے دو، ہم آئندہ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں واپس نہیں جا سکتے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں ان پر کوئی ترس نہیں آتا، میری بیوی میرے گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، اچھا میں تمہارے جہاز پہ سفر نہیں کرتا، مجھے آگے نہ لے کر جاؤ، مجھے واپس ہی کر دو. وہ کہتے ہیں کہ بورڈنگ کارڈ کٹ چکا، تم واپس نہیں جا سکتے. یہ تو اس سے پہلے پہلے اگر اس سے چیزیں نکال دیتے لوگوں، وہ بڑے سخت ہیں، ترش روح ہیں، بڑا زور سے مارتے ہیں، بڑی ذلت کر رہے ہیں، بڑی رسوائیوں کا سامان ہے. اگر ہے کوئی چیزیں تو نکال دو، تو اگر آپ تھوڑی بھی عقل رکھتے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حتیٰ کہ احتیاط کے طور پر وہ چاقو جس کی اجازت ہے چھوٹا پھل کاٹنے والا، وہ بھی آپ اپنے ٹیچی کے اس میں نہیں رکھیں گے.
ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب معراج پہ رسول اللہ گئے تھے واپس آ کے یہی تو بتایا کہ میں اوپر سے دیکھ کر آیا ہوں ان ان لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں، غیبت کرنے والوں کو یہ سزا ہو رہی تھی، جھوٹ بولنے والوں کو یہ سزا ہو رہی تھی، کم توڑنے والوں کو یہ سزا ہو رہی تھی، فحاشی کرنے والوں کو یہ سزا ہو رہی تھی، اریانیاں کرنے والوں کو یہ سزا مل رہی تھی، لوگوں کو دھوکھا دینے والوں کو یہ سزا مل رہی تھی۔ ایک ایک بات بتائی ہے انہوں نے، ہمیں پتا ہے، اگر یقین ہے تو ہم نے اپنے ٹیچی کیسوں سے وہ نکالا ہے، نہیں نکالا تو نہیں یقین۔ روم بلا آخراتی یوکن ہو، پتا ہونے سے نہیں کچھ بات بنے گی، یقین سے بات بنے گی، اس لیے اللہ نے یومنون کے بعد یوکنون کا لفظ استعمال کیا۔ میں بات واضح کر سکا جی؟ یقین ہوتا کہ فلاں کامیابی محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں ہیں تو ہم ان پر چلتے، ہمیں پتا ہے فلاں اس کے اندر ہے، کسی عام آدمی کی بتائی ہوئی بات ہے، ہمارا صرف ذاتی مشاہدہ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح، کہ چھت سے ڈائریکٹ نیچے اترے جائیں گے تو یہ غلط رستہ ہے، اس سے موت واقع ہوگی، سیڑھیوں سے اتریں گے تو بچ جائیں گے۔ مجھے اپنی اس بات کا تو خدشہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، کیا محمد رسول اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہمیں پتا ہے یقین آ جائے تو پھر ہم اس رستے پہ چلیں گے نہیں، جس طرح مجھے اپنی یا کسی کی بتائی ہوئی بات کا پتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ نیچے چھلانگ لگاؤں گا تو مر جاؤں گا، میرے اللہ اس سے زیادہ سچے ہیں جس نے وہ بات بتائی، جس طرح وہ رستہ ہم اختیار نہیں کرتے تو پھر اللہ کی وہ بتائی ہوئی باتیں، جس نے کہا کہ اگر تم نے یہ غلط رستوں پہ چلے تو میں جہنم میں پھینک دوں گا، کوئلہ تو ہاتھ میں نہیں رکھتے، جہنم میں جانے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے؟ یقین نہیں ہے ہمیں، لوگوں ضرور اس یقین کی۔ اولئک، یہ جس طرح ذالکہ کا کلمہ آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں پڑھا نا آپ نے، بہن نہیں، یہ کلمہ اولئک بھی آتا ہے، یہ اس کی جمع ہے، ذالکہ وہ ایک اور اولئک وہ سب، انگریزی میں جسے دوست کہتے ہیں، دیٹ ذالک اور اولئک دوز پیپلز، اولئک علی ہدم ربہم، علی بھی ہماری زبان کا کلمہ جی، کیوں جی علی الاعلان کیا دیں، یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ الگ ترتیب بات کرتے ہیں یا نہیں؟ علی پر، ترتیب کے اوپر، علی کا معنی پر، ہدم ہدایت کا کلمہ بھی ہماری زبان کا، علی ہدم من ربہم، من بھی ہماری زبان میں، اس کی جانب سے کہنا ہو تو کہتے ہیں من جانب سے، من ربہم، رب پالنہار، ہم ان سب کے، ان سب کے رب کی طرف سے، اولئک علی ہدم ربہم، وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہے، اولئک علی ہدم ربہم، یہ لوگ جن کے تذکرہ کیا گیا ہے پیچھے، کہ جو اتقیا ہیں، جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہیں یہ کام کر لو تو وہ کر لیتے ہیں، وہ منع کر دیں تو چاہے انہیں مزہ آتا ہو چاہے انہیں فائدہ ہوتا ہو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر بھی اور یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل ہدایت پر، اور یہ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتا ہے، وہ اولئک ہم المفلحون، اولئک وہ سب، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور اولئک 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ، اولئک ہم، ہم کا مطلب وہ سب، اور المفلحون، الف لام تو خاص کرنے کے لیے ہو گیا، وون آخر پہ کس بات کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے، فلاح اردو میں بھی کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح اردو میں بھی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شروع میں میم لگ جائے تو والے کے معنوں میں آ جاتا ہے، مفلح فلاح پانے والے، اور مفلحون وہ سب فلاح پانے والے، لیکن الف لام لگا ہوا ہے المفلحون، اصل فلاح پانے والے. کوئی کہتا ہے جناب دو نمبر کا کاروبار کیا، گھر بڑا بنا لیا، ہم کامیاب ہو گئے، میں نے بوٹی مافیا کا سہارا لیا اور بڑے اچھے نمبر آ گئے، کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، ہم فلاح پا گئے، ہمارے پاس تکے زیادہ آ گئے، ہم نے تجارت ایسی کی، دو نمبر کی کام کیا یا دھوکہ دہی کی، ہم نے بڑے نوٹ کما لیے، ہم فلاح پا گئے، ہم نے جعلی ووٹوں کے ذریعے کامیابیاں حاصل کی اور ہم حکمران بن گئے، وہ کہتے ہیں ہم فلاح پا گئے. اللہ کہتا اصل فلاح وہ پا گیا جس پر میں راضی ہو گیا، اصل فلاح وہ پا گیا جو اس ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف. میں بات آگے کر سکا جی؟ جس کا گھر دنیا میں چاہے بہت عمدہ نہ بنا ہو یا بنا ہو، کامیاب وہ ہے جس کا آخرت میں گھر بن گیا، دنیا میں اس کو اسٹیٹس ملا ہو یا نہ ملا ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن کامیاب وہ ہو گیا جو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں وہاں پہ سفارش پا گیا اور اس کی شفاعت کر دی گئی اور محمد رسول اللہ کے ہاتھوں اس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا. کامیاب وہ ہو گیا جس پر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، چاہے دنیا کے اندر ساری دنیا نے اس کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان نہ کیا ہو، لوگ اسے اچھا نہ جانتے ہو، لیکن رب کہہ دے کہ تو اچھا ہے، کامیاب وہ ہو گیا. ویسے تو امریکہ کہتا ہے جہاد کرو گے تو دہشت گرد ہو، اس کی نظر میں برا ہو گئے، مشرف کی نظر میں برے ہو گئے، اس کے اتحادیوں کی نظر میں برے ہو گئے، لیکن جہاد کرنے پر اللہ کی نظر میں ہم اچھے ہو گئے. یہ ہے اصل کامیابی کہ امریکہ کے کہنے پر لڑ کر مرنے والے کامیاب ہیں. کون ہے جی کامیاب؟ جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے یا جو امریکہ کے لیے لڑ رہا ہے؟ اولئک هم المفلحون. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اولئک جس طرح ہے اس کے معنی بھی وہ سب ہیں اور ہم کے معنی بھی وہ سب، جب دو ہم معنی کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں تو اس سے مراد ہوتا ہے وہاں پہ زور دینا ہے، ایمفسائز کرنا ہے، تاکید کرنا ہے، وہ سب لوگ اصل فلاح پانے والے ہیں. تو اردو ادب کے اندر ہم جب زور دینا ہو تو ہی کا اضافہ کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے، وہ سب کی بجائے ہم کیا کہیں گے اردو میں؟ وہی لوگ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے ہیں. یہ دراصل کا کلمہ میں نے کہاں سے لے لیا؟ الف لام نے دے دیا، خاص فلاح پانے والے، اصل میں فلاح ان کی ہے جو دنیاوی کامیابیاں حاصل کی ہیں یا نہیں کی، جس کے اوپر اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس پہ اللہ راضی نہیں ہوا وہ ناکام ہو گیا، چاہے دنیا کی ساری حکومت اس نے حاصل کر لی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نمرود بن جائے گا یا فرعون بن جائے گا. اگر ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لے تو زیادہ سے زیادہ وہ قارون بن جائے گا جسے اللہ نے اس کی دولت سمیت زمین کے اندر دنسا دیا تھا. اگر وہ بہت بڑا بیوروکریٹ بن جائے، وہ وزیر بن جائے کوئی، تو زیادہ سے زیادہ وہ حمان بن جائے گا جو فرعون کا ساتھی تھا. کوئی اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھے کہ میں نے ایسی یاری ایسی مکاری کی ہے کہ میں سرداریاں بھی حاصل کر گیا، تو زیادہ زیادہ وقت ابو جہل بن جائے گا. بلال بن رباح کو تو کوڑے پڑے تھے، کامیاب کون ہوا ہے، بلال بن رباح یا ابو جہل؟ تو امیہ بن خلف، خباب بن عرض کر تو دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا تھا، لیکن اس کے دیکھتے ہوئے انگاروں نے اس کی پشت پر سے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا، یہ کامیاب ہوا ہے یا دوزخ کے اندر جلنے والا وہ امیہ بن خلف؟ کون کامیاب ہوا ہے؟ اولئک هم المفلحون. تمہاری آنکھ کبھی پوری طرح دیکھ نہیں پاتی، یہ اللہ طرح دیکھتی ہے، وہ کہتا ہے اصل کامیاب وہ لوگ. ان الذین کفروا، ان ہم نے پڑھا تھا نون کے اوپر شد آ جائے، چاہے الف کے اوپر زبر ہو چاہے الف کے نیچے زیر ہو، وہ لفظ انا ہو یا انا ہو، ہر دو حالت میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے، یقیناً ہی رہیں گے. ان الذین، اللہ جی نا، جو سب اشخاص،
بے شک جو سب اشخاص کافروں جنہوں نے کفر کیا، کافرا اس ایک شخص نے کفر کیا، اور وہ والی کس بات کی علامت ہے ری؟ کفرو جن سب نے کفر کیا، جن سب نے انکار کیا، جن سب نے حق کو چھپایا، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں کافر کہتے ہیں اس کے ساتھ۔